السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں کس قدر نعمتوں کی فراوانی سے مالا مال رکھا ہے، دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، قرآن کریم جیسی نعمت ہمیں آسمانی کتاب کے طور پر عطا فرمائی ہے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ پاک نے ان گنت پیغام اپنے بندوں کے نام بھیجے ہیں. ان جملہ ان پیغاموں کے ایک اہم ترین پیغام اللہ پاک نے اپنے بندوں کے نام جو بھیجا، فرمایا کہ وقال ربکم، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے ہی مانگو، میں ہی دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو بھی بندے مجھ سے مانگنے سے رخ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، ان قریب ان کو جہنم کی آگ میں داخل ہونا پڑے گا. جو تکبر کا شکار ہیں، بڑائی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور بے نیازی کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے سامنے دست سوال ہی دراز نہیں کرتے، یا دراز بھی کرتے ہیں تو اکھڑی اکھڑی زبانی جمع خرچ کے اوپر ہی وہ دعا مانگ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی تکبر کی وجہ سے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس کسی نے مجھ سے مانگنے سے گریز کیا، تکبر کی وجہ سے کبھی میرے سامنے دست سوال دراز نہ کیا، تو وہ زیادہ ہی کچھ مستغنی اور بے پرواہ بنا ہے. سید خلون فی جہنم داخرین، ایسا متکبر ان قریب وہ اپنے انجام سے واقف ہو جائے گا کہ جہنم کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. ایک اور جگہ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے لیے پیغام بھیجا، اور یہ پیغام بھی ایک سوال کے جواب میں آیا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے دور ہے یا نزدیک ہے؟ اگر تو وہ دور ہے تو ہم پکار پکار کے اس سے اپنی فریاد کریں، اور اگر وہ ہم سے نزدیک ہے تو ہم اسے سرگوشی کر کے اپنی دل کی باتیں اس کے سامنے رکھیں. یہ سوال جب آیا دربار رسالت میں، تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اپنے پیغمبر کی زبانی جواب مرحمت فرما دیتے، لیکن جبریل امین کو بھیج دیا، ہاتھ کے ہاتھ سر دست جواب نازل فرما دیا، اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فانی قریب، میں اپنے بندوں کے حد سے زیادہ قریب اور نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار پر جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی مانگیں، التجائیں کیا کریں، اور مجھ ہی پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ ہدایت پا جائیں. الدعاء هو العبادة، ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا بعینہ عبادت ہے، کہ بندہ اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو مانگتا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے، کہ دعا کے ذریعے بندہ عرض و معروض کرتا ہے، اپنے معبود سے، اپنے محبوب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنی دل کی باتیں، اپنی راز کی باتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہے. تو تو دل کی دعا بہت گہرے اثرات رکھتی ہے. جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا کر مانگتا ہے، دل کی گہرائی سے مانگتا ہے، لگ لپٹ کر مانگتا ہے. حدیث مبارک میں آپ نے ہمیں درس دیا کہ ادعو اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو اس حال میں کہ انتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اس دعا کی قبولیت کا پکا یقین رکھنے والے ہو کہ جب میں نے مانگا اللہ تعالی ہی نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو جب میں نے اپنے اللہ سے مانگا تو میرا ہی اللہ مجھ کو دینے والا ہے. ادعو اللہ وانتم موقنین بالاجابہ، اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول کر ہی لی. الگ بات ہے کہ بندہ جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ ابھی دعا مانگی ہاتھ کے ہاتھ پوری ہو جائے. اللہ تعالی حکیم مطلق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بندہ اپنے نفع کی چیز مانگتا ہے یا نقصان کی. بظاہر جس کو وہ اپنے لیے نفع سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہو، اللہ پاک اس کی دعا اس شکل میں قبول نہیں فرماتے. بعض دفعہ جو مانگتا ہے وہ اس کے لیے سراسر نفع ہی نفع ہوتا ہے. مختلف شکلیں ہیں، کبھی کبھار مانگی ہوئی دعا بعین ہی اسی شکل میں قبول کر لی جاتی ہے، کبھی کبھار اس دعا کی برکت سے اس سے آفت اور مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، کبھی کبھار اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. کل روز محشر جب بندے کو ان دعاؤں کے ثمرات سے نوازا جائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ ربا، شاید مغالطہ ہو گیا نام اور ولدیت میں، شخصیت میں، کہ یہ جو نیکیاں مجھے دی جا رہی ہیں یہ میں نے تو دنیا میں کی ہی نہیں، شاید مغالطے میں کسی اور کا کھاتا میرے حصے میں آ رہا ہے، شاید کسی اور کی نیکیاں مغالطے میں مجھے دی جا رہی ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے بندے یہ تیری ہی نیکیاں ہیں، یہاں غلطی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اجر و ثواب، یہ بڑے بڑے انعامات، یہ تیری ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم مانگ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، ربا 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 پکارتا تھا، ربنا ربنا ربنا. تو سمجھتا تھا کہ شاید بظاہر تیری دعا دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، ایک ایک دعا ہم نے تیرے لیے ذخیرہ بنا کر رکھی تھی. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ حسرت کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اور بھی وارے کے نیارے ہوتے. تو بندے کی دعا رائے گا نہیں جاتی. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بندے کا کام ہے فریادی بننا، اپنی بندگی کا اظہار کر کے عاجز محض بن کے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنا. دل کی دعا فریاد بن کے عرش اعظم کو جا چھو لیتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، امیہ نے کچھ نوجوان اس ظلم و ستم کے لیے مخصوص کر دیے کہ حضرت بلال حبشی کو ظلم کی چکی میں لہو لہان کیا جائے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، حضرت بلال حبشی اس ظلم کی کیفیت میں جکڑے ہوئے ہیں. ایسی کیفیت تھی کہ بے ساختہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرا ماننے والا، اللہ کا، توحید کا متوالا اس قدر ظلم و تشدد میں جکڑا ہوا ہے. اور وہاں سے آواز آ رہی ہے، احد احد، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے. آپ اس محبت کے اندر آنسو بہاتے ہوئے نزدیک سے گزرے، فرمایا کہ بلال، احد ینجیک. بلال یاد رکھنا کہ وہی منفرد ذات، احد ذات ہی تجھ کو نجات دلائے گی، تجھے آزادی دلائے گی. ایمان کامل تھا، مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جاگزی تھا، مطمئن تھے کہ آج نہ صحیح کل یہ میری تکلیف ختم ہو جائے گی. آپ تو وہاں سے گزر گئے اور بشارت دے گئے کہ احد ینجیک، وہی ذات تجھ کو عن قریب چھٹکارا دلائے گی اس ظلم و تشدد سے. دعائیں جاری اور ساری ہیں دل کی گہرائی سے کہ ربا، اس ظلم کی چکی سے مجھے نجات عطا فرما دے. تھے انسان، بشر تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے، کمر ادھڑ جاتی تھی. ایک دن تو جب لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے، شام کو جب ہوش آیا، سرا نے دیکھا کہ بوڑھی ماں بیٹھی ہے حضرت بلال حبشی کے سرا نے. منت سماجت کرتی ہیں کہ بیٹا دیکھ میں بھی اندر سے دل کے اندر مسلمان ہو چکی ہوں، اسی پیغمبر پر ایمان لا چکی ہوں، لیکن ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، بیٹا تو بھی اپنی جان پر کچھ رحم کر، زبانی طور پر اوپری طور پر تو کہہ دے جو یہ کہلوانا چاہتے ہیں، کم از کم اس ظلم سے تو تجھے چھٹکارا ملے گا۔ اس بات کو سن کر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ماں بیچاری پریشان ہوئی کہ میرے بچے کی، میرے بیٹے کی اس قدر پٹائی لگائی ہے کہ میرا بیٹا دیوانہ اور پاگل ہو گیا، کہ ظلم میں جکڑا ہوا ہے، تشدد لہو لہان ہے، اور میں نے اس کو چھوٹنے کی بات بتائی تو قہقہ لگا کر ہنسا۔ ماں سمجھ گئی کہ میرے بیٹے کا دماغ توازن کھو چکا ہے۔ کہا بیٹا یہ ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں، بے موقع تیرا ہنسنا مجھے لگتا ہے تجھے پاگل بنا چکا ہے۔ کہا کہ نہیں اماں، میرے ہوش و حواس برقرار ہیں۔ تو کہا پھر تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اماں مجھے یقین ہو گیا آپ کی اس سفارش سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے آگے مجھے فتح عطا فرمائی اور قریش شکست اور ہار مان چکے ہیں، ورنہ اس طاقتور قبیلے کو کیا ضرورت تھی کہ میری ماں کو میرا سفارشی بنا کر یہاں لاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ساری طاقت نے جواب دے دیا، تبھی تو آج وہ میری ماں کو منع کر لائے ہیں کہ چلو اس کو کسی طرح سے آمادہ کر لو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قریش کو شکست دی ہے اور مجھے فتح دی ہے۔ کہا کرتے تھے کہ احد احد کی صدائیں چھوڑ دے، فرمایا کرتے تھے جو چاہو سو کر لو، صدائیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بندے کے دل میں جب ایمان کامل ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ پختہ ہو، تو اس ظلم و تشدد کے اندر بھی نگاہیں رب ذوالجلال پر ہوا کرتی ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ظلم و تشدد کی انتہا ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ کے زمین میں پیوست کر دیا اور سینے کے اوپر ایک بھاری بدکم پتھر تیار کر دیا، اور فرعون سرہانے کھڑا ہو کر للکارا کہ آسیہ موسیٰ کے مذہب اور دین کو چھوڑ کر میری دین کے اوپر آ جا، ورنہ یہ پتھر تیرے سینے پر گر کر تجھے کچمبر بنا دے گا۔ موت بالکل سر پر ہے، سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر گرانے کے لیے تیار کیا جا چکا۔ اس وقت رب ذوالجلال سے ملتجی ہوئی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ وہ دعا ہے جو دل کی پکار ہوتی ہے، دل کی فریاد ہوتی ہے، جو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ربا ظلم و تشدد کی انتہا ہو چکی ہے اور قلعے ٹھوک کر زمین میں گاڑا جا چکا ہے، پتھر سینے پر تیار ہے، گرنے والا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، ربا جنت میں اپنے سے نزدیک مجھے گھر عطا فرما دے۔ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، پروردگار مجھے فرعون سے، اس کے سارے ہتھکنڈوں سے اور ظالموں کی قوم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل عرش اعظم کے نیچے وہ عالی شان محل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص اور تیار ہے، اسی گھر میں آسیہ کا ٹھکانہ بنا دو، اور اس سے پہلے کہ وہ پتھر ان کے سینے پر گرے، ملک الموت کا حکم ہوا کہ ان کی روح پہلے قبض کرنی ہے، پتھر بعد میں گرے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور وہ گھر اللہ پاک نے جو دعا مانگی تھی کہ مجھے اپنے نزدیک گھر عطا فرما دے، اس دعا کا نتیجہ اللہ پاک نے یوں ظاہر فرمایا کہ آخرت میں حضرت آسیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف ملے گا، کہ جب آپ کی بیوی زوجہ محترمہ بنیں گی تو اسی عالی شان محل میں قیام نصیب ہوگا جو گھر مخصوص اور مختص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جن کی شان سب سے عالی اور نرالی ہے، اس گھر میں اللہ پاک نے ساتھ دے دیا۔ ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ماں بیٹیاں تھیں، بات چیت چل رہی تھی، ہوتے ہوتے فضیلت پر بات آ گئی۔ اماں جان نے فرمایا کہ میری فضیلت تم سے زیادہ ہے، صاحبزادی نے فرمایا میری فضیلت آپ سے زیادہ ہے۔ ایک طرف زوجہ محترمہ ہیں, حد سے زیادہ لاڈلی اور چہیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوسری طرف لخت جگر, نور نظر, دل کا ٹکڑا ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں میں جب بات چیت ہوئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اما جان, ٹھیک ہے آپ کا سب کچھ کہنا بجا ہے, لیکن آپ عائشہ بنت ابی بکر ہیں اور میں فاطمہ بنت محمد ہوں. جو بھی ہو, آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ عائشہ, دنیا کی باتیں چھوڑو, آخرت کا منظر دیکھو. جب آخرت ہوگی, جنت جب تقسیم ہو رہی ہوگی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جنت میں لے جائیں گے, اور علی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جنت میں لے جائیں گے. فرمانے لگی کہ اما جان, آپ کے سامنے تو بات کرنا دشوار ہو جاتا, کہ اہلیہ جو بن گئی, زوجہ جو بن گئی, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں وہ جو مقام ہے, اسی مقام کے اندر ان تمام ازواج مطہرات کو درجات ملیں گے. دعا ہوئی ہے ظلم و تشدد کی حالت میں, دل کی گہرائی سے اللہ پاک نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا کہ امام الانبیاء کی بیوی ہونے کا شرف نصیب ہوگا. اور وہ دعا جو مانگی تھی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, ربا جنت میں اپنے سے نزدیک ترین میرا گھر بنا دے, جو سب سے اعلیٰ اور ارفع, سب سے اطہر اور ازکا گھر تھا, اسی گھر کا اللہ پاک نے گھر والی بنا دیا. دل کی دعائیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچہ روتا نہیں, گڑگڑاتا نہیں, بلبلاتا نہیں. جب وہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ اترتا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لگ لپٹ کر, گڑگڑا کر مانگنے والے, آہوزاری کرنے والے ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال کو دیکھتے ہوئے گزر گئے اور دل بیتاب ہے اور بشارت دے گئے کہ بلال احد ینجیک, اور ادھر دعائیں چل رہی ہیں. واپس جب پلٹ کر آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر, بلال کے ظلم و تشدد دیکھے نہیں جاتے, کچھ نہ کچھ کرو, بلال کو آزاد کرانے کے اسباب اختیار کرو. وہ تو اشارے کے منتظر ہوا کرتے تھے, بڑے تاجر تھے, سرمایہ دار تھے. امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا, اس کے پاس گئے, فرمایا کہ بھائی بلال جو تمہارا غلام ہے, مجھے فروخت کرتے ہو؟ کہاں, ارادہ تو ہے لیکن جو سودا میں چاہتا ہوں اگر تمہیں منظور ہو. فرمایا کہ وہ کیا؟ کہاں کہ تمہارے پاس جو ایک عیسائی غلام ہے, بہت چاقو چوبند, بڑا پھرتیلا, بہت فعال, کام کا غلام تھا, قیمتی غلام تھا. کہاں کہ وہ جو عیسائی غلام ہے آپ کا, جو آپ کے مذہب پر بھی نہیں, وہ غلام بلال کے بدلے مجھے چاہیے. اور 40 اوقیہ سونا, اس زمانے کی ایک بہت بڑی مالیت رکھتا تھا, 40 اوقیہ سونا اگر دیتے ہو تو لے جاؤ بلال کو. حضرت بلال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, اس غلام کو لیا, 40 اوقیہ سونا لے کر امیہ کے پاس پہنچ کر پیش کر دی قیمت. حضرت بلال حبشی کو لے کر چلے آئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا معصومانہ سوال کیا, پوچھا کہ ابو بکر, امیہ سے جو آپ نے مجھ کو خریدا ہے تو اپنی ذات کے لیے خریدا ہے یا اللہ کے لیے خریدا ہے؟ میں کہ نہیں, میں آپ کو اپنے غلام بنانے کے لیے خرید کر نہیں لایا, میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے خریدا ہے. فرمایا تو پھر مجھے اسی ذات کے قدموں میں پہنچا دو کہ جس کی برکت سے اللہ پاک نے سارے یہ انعامات مجھ پر فرمائے ہیں. خوشی خوشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو آزادی دلوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں لے آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ بلال کی رہائی کے اسباب بن گئے, ظلم و تشدد کی چکی سے خلاصی ملی. دل کی دعائیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبول و منظور ہوتی ہیں. آہو زاری تڑپ کے ساتھ ہو, گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگا جائے. حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قحط سالی تھی, پانی کی طلب کے لیے نکل کھڑے ہوئے جنگل میں صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے, کہ اللہ سے بارش کی نزول کی, بارش برسنے کی دعائیں مانگیں گے. گزرتے گزرتے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا, درویش بیٹھے تھے مجذوب. کہا سخاوی کہاں چلے اتنا بڑا مجمع لے کر؟ کہا کہ بارش کے لیے چلے ہیں, اللہ سے فریاد کرنے کے لیے. کہا کہ کیوں, وہاں تم لوگ دعائیں کر رہے تھے بارشیں نہیں برسی؟ کہا نہیں نہیں. کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ سے بارشوں کے لیے دعائیں مانگو اور اللہ بارش نہ برسائے. دو ہی باتیں ہیں, یا تو تم اکھڑے دل سے دعائیں مانگتے ہو, صرف زبانی, دل کی گہرائی سے نہیں ہوتی, یا پھر تمہارے دل مردہ ہو چکے. ورنہ بندہ اللہ سے دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. وہ درویش خدا مست اللہ کا دیوانہ سچا عاشق تھا. اسی گفتگو کے دوران آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی اور ایک ایسی درد بھری آہ کے ساتھ اللہ پکارے, ایک دردیری آواز کے ساتھ اللہ. بس یہ کہنا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں بادل آئے اور جل تھل بارش برس گئی. فرمایا کہ دل سے اگر دعا مانگی جائے تو پھر لمبے چوڑے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جب بندہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے, دنیا بھی پاتا ہے آخرت بھی پاتا ہے. ایک خاتون تھی, بوڑھے ہو چکی تھی, بڑھاپے کے اندر فالج زدہ ہوئی, اپاہج ہو گئیں. اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ احمد ابن حنبل جو وقت کے امام ہیں, محدث ہیں, اللہ والے ہیں, ان سے میرے لیے دعا کرا لو. بیٹا ذرا نکما قسم کا تھا, کہا اماں دنیا زمانے کے طبیب اور معالج تمہارا علاج کر چکے, کوئی رتی برابر فائدہ نہ ہوا, احمد ابن حنبل کی دعا سے کیا ہو جائے گا؟ اماں نے فریاد کی کہ بیٹا جا میری بات کی لاج رکھ, امام احمد ابن حنبل کو جا کر میرا پیغام دے کہ میری ماں اپاہج اور مفلوج ہو چکی ہے اور آپ سے دعا کی التجا کرائی ہے. وہ بددلی کے ساتھ آ تو گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل کی محفل تھی, درس و تدریس جب ختم ہوا, شاگرد وغیرہ فارغ ہو کر جب چھٹ گئے تو فرمایا کہ جی نوجوان کیسے تشریف لائے, کیسے آنا ہوا؟ ماجرا بیان کیا کہ میری والدہ بوڑھی ہیں, اپاہج اور مفلوج ہیں, ہر طرح کا علاج کرا لیا, کوئی رتی برابر فائدہ نہ ہوا, اور اس بڑھاپے کے اندر انہوں نے مجھے زبردستی آپ کے پاس بھیج دیا. میں نے کہا بھی کہ جب معالجین کے علاج سے کچھ نہ ہوا تو احمد بن حنبل کی دعا سے کیا خاک فائدہ ہوگا؟ اور میں کہا نوجوان کہتے تو صحیح ہو, واقعی کیا فائدہ ہوگا جب تمہیں عقیدت اور محبت اور عظمت ہی نہیں, تو جاؤ واپس جاؤ, دعا کا بھی کیا فائدہ. اس کو واپس لوٹا دیا, وہ بھی بڑا خوشی خوشی واپس اٹھ کر چل دیا. اس کے جانے کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے ملتجی ہوئے دعا کی کہ ربا تیرا یہ بندہ میری توہین کر کے جا رہا ہے, اس کی ماں نے کس ارمان کے ساتھ, کس آرزو کے ساتھ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجا, لیکن بیٹے کے دل میں کوئی وقت اور اہمیت نہیں. یا اللہ تیرا یہ بندہ میری توہین کر کے جا رہا ہے, اللہ تو میری دعا کی لاج رکھ لے, اگر تو میری دعا قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ اس نوجوان کی ماں کو صحت کلی عطا فرما دے. جس دل کی گہرائی سے درد کے ساتھ اللہ تعالی سے فریاد کی, وہ بیٹا گھر پلٹ کر واپس پہنچا تو دروازے پر ماں استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی. یہ ہے وہ دل کی صدا, دل کی دعا, کہ جب دل سے براہ راست تعلق اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہو اور بندہ براہ راست اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت ڈال چکا ہو تو پھر اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں. ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ کے دوست سچے اور پکے ایسے ہیں کہ جو بظاہر پرا گندا حال, میلے کچیلے حال ہیں, بکھرے بال والے, کہ ان کی ظاہری حالت ایسی کہ کسی دروازے پر جائیں تو لوگ دھتکار کر بھگا دیں. عند اللہ اتنا رتبہ اور مقام انہوں نے پایا ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کے مبارک نام کی قسم کھا لیں, اللہ پاک اپنے اس بندے کو قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دیتے کہ میرے بندے نے جو بات کہہ دی اب وہی ہوگی. بندے کا جب تعلق اللہ تعالیٰ سے سچا اور پکا ہو, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو اور فریاد یہ انداز میں مانگتا ہو, کشکول تیار رکھتا ہو, جب دل چاہا اللہ کے سامنے کشکول تیار کیا اور اپنے خالی ہاتھوں کو, اپنی خالی جھولی کو اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگ کر پوری کرا لیتا ہو, تو ایسا بندہ بہت ہی کامیاب اور کامران ہے. دعا کے لیے دو شرطیں ہیں کہ انسان کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب اس کی زبان پاک ہو, زبان صاف ہو اور رزق اس کا پاک ہو. اس کو کہا جاتا ہے صدق مقال, زبان اس کی بہودہ گفتگو سے, جھوٹ سے, غیبت چغلی, طنز طعنے اور فحش گفتگو سے, لا یعنی باتوں سے صاف شفاف ہو, بہودہ گفتگو وہ زبان نہ کرتی ہو, اور پھر رزق بھی اس کا پاک ہو, زبان صاف ہو, رزق پاک ہو, پھر جب بندہ اللہ کے سامنے فریادی بن کر ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی بندے کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. دل کی ایک آہ بھی وہ فریاد بن کے سیدھی بارگاہ رب الجلال میں پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی ذات سے لگ لپٹ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگ تھے, سب کا قرضہ چڑھ گیا, سخی تھے, جو رقم آئی بانٹ دی, لٹا دی, اس کو دی, اس کو دی, سخاوت کا ذریعہ بہا بہا کر قرضوں پہ قرضے چڑھا لیے. بڑھاپا آ گیا, موت سامنے منڈلا رہی ہے, مرض الموت کے اندر مبتلا ہے, اور ادھر قرض خواہ بیٹھے ہوئے, حضرت ہمارا قرضہ, حضرت میرا اتنا قرضہ, حضرت میرا اتنا قرضہ, قرض خواہوں کا جھنگٹا ہے. اتنے میں باہر فرمایا کہ بھائی اللہ سے مانگو, میں تو تہی دس خالی ہاتھ ہوں, اللہ دے گا تو تم کو دے دوں گا. وہ سارے پریشان ہیں کہ ہمارے مقروض حضرت دنیا سے جانے والے ہیں, ہمارا بعد میں کیا بنے گا. کہ گلی میں سے کوئی آواز آئی, کوئی مٹھائی بیچنے والا, کوئی تھال کے اندر میٹھی چیز بیچنے والا آ گیا. فرمایا کہ اللہ بھائی اس کو بلاؤ, دیکھو کیا بیچ رہا ہے. دیکھا تو وہ مٹھائی کے کچھ چیزیں بنا کے بیچتا پھر رہا تھال کے اندر. فرمایا اللہ بھائی سب محفل والوں کو تقسیم کرو. تقسیم کرتے کرتے پورا تھال خالی ہو گیا. بچہ خوش ہو گیا کہ آج تو میرا ایک ہی دفعہ میں سودا سارا بک گیا. سارا تھال خالی کر کے خوشی خوشی کا حضرت جی پیسے. فرمایا بھائی تو بھی بیٹھ جا, یہ سارے بیٹھے ہوئے جہاں, یہ مقروض, یہ سارے قرض خواہ, تو بھی ایک ان میں شامل ہو جا. میرے پاس پیسے ہوتے ان کو نہ دے دیتا. اب وہ تو تھا بچہ, وہ تو تھوڑی دیر اس نے دیکھا کہ پیسے مل رہے کہ نہیں. جب دیکھا کہ پیسے نہیں مل رہے تو وہ تو بل بلا کر رونا شروع ہوا, اور اس قدر بلک بلک کر رونا شروع ہوا کہ پوری محفل کو رلا دیا. اس کی وہ فریادی انداز سے رونا, اپنے پیسوں کے لیے مچل کر رونا کہ میں کیا کروں گا, میری ماں مجھے مارے گی, میرا باپ مجھے مارے گا, میں تو غریب ہوں, میری ماں مجھے تیار کر کے دیتی ہے, شام کو وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگے گی, اور میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو میرا تو پٹائی لگے گی. اور وہ بلک بلک کر رو رہا ہے. اس کی حالت دیکھ کر مجلس والے بھی رو دیے, سب کے سب رو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی, اللہ پاک نے کسی غیب سے اپنے بندے کو بھیج دیا. پوٹلی لے کر آیا, دیکھا تو درہم و دینار بھرے ہوئے. اب بیٹھ کر سب کے قرضے, سب سے پہلے اس بچے کو جتنی قیمت کا اس کا مال تھا ڈبل قیمت دی کہ تیری بدولت ہم سب کا کام بن گیا, اور پھر جس کے جتنے قرضے تھے سب کے قرضے چکائے, حساب بے باک ہو گئے. فرمایا کہ تم سب کب سے مانگ رہے تھے, اگر تم میں بھی کوئی ایسا ملتجی ہوتا جو اللہ سے لو لگا لیتا جیسے اس بچے نے لو لگائی, رویا, گڑ گڑایا, بل بلایا, اللہ پاک کی شان کریمی جوش میں آ گئی. مولانا روم رحیم اللہ اس واقعے کو ذکر فرما کے لکھتے ہیں کہ جب تک اپنے اندر اس بچے کی طرح فریادی انداز کو نہیں اپناؤ گے, تمہاری دعائیں سرسری اور ستی ہوں گی, ان کے اندر وہ جان اور اثر پیدا نہیں ہوگا. رب ذوالجلال کی رحمت کے سمندر کو جوش دلانے کے لیے بندے کو گڑ گڑانا ضروری ہے, فریادی بننا ضروری ہے. اللہ کے سامنے آہو زاری کرے, آنسو بہائے, تو پھر اللہ کی طرف سے فوراً دعائیں قبول ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو وہ آیتیں تلاوت کی. ایک میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, بے شمار لوگ تو گمراہ ہو چکے, فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری تابع داری کری وہ تو چلے میرا ساتھ آ گیا, میرا تابع دار ہے, نجات ہو جائے گی. ومن عصانی, جس نے نافرمانی کی, فانک انت الغفور الرحیم, یہ بہت پیاری التجا ہے کہ میرے نافرمانوں کے لیے انک انت الغفور الرحیم, یا اللہ آپ غفور ہیں نا, آپ مہربان ہیں نا, بخشنے والے ہیں نا, تو آپ کی بخشش اور آپ کی مہربانی ان کے کام آ جائے, مطیع اور فرما بردار تو میرے ساتھ ہو جائیں گے. نافرمانوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب کا معاملہ کر دیجئے. انک انت الغفور الرحیم, اللہ آپ بہت بخشنے والے, مہربانی کرنے والے ہیں نا, آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں نافرمانوں کے لیے. اور دوسری آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے امتیوں کے لیے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک, یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو نافرمانی پر عذاب دیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم, ربا تو اگر ان گناہگار بندوں کو بھی معاف فرما دے تو اس پر بھی غلبہ رکھتا ہے, حکمت والا ہے, تجھے اس پر بھی قدرت حاصل ہے. تو یہ دو سفارشی انداز ہیں جو قرآن کریم میں دو پیغمبروں کے اللہ پاک نے اتارے. انہی دو آیتوں کی تلاوت فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. مسلم شریف کی حدیث سے فرمایا ہے کہ روئے اور آپ کی زبان مبارک پر الفاظ تھے اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت کو بھی سنبھال لے, اے اللہ میری امت کو بھی بچا لے, میری امت کو بھی عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. رو رہے ہیں زار و قطار, اللہم امتی امتی. اللہ پاک نے جبریل امین کو بلایا, اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال
جو سب سے زیادہ عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے، جبریل امین کو بلایا، فرمایا کہ جبریل تمہارا پروردگار سب کچھ جانتا ہے، لیکن جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، پوچھو کہ کیوں اتنا بلک بلک کر روتے ہیں؟ جبریل امین اتر گئے، فرمایا کہ اللہ پاک آپ سے پوچھ رہے ہیں کیوں آپ اس قدر فریادی انداز میں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرما دیا، سب کچھ بتایا کہ اللہم امتی امتی، اپنی امت کی نجات کا سوال کر رہا ہوں. واپس پلٹ کر گئے، اللہ پاک کو پیغام دیا وہ عالم ذات، اس نے فرمایا کہ جاؤ جبریل محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر یہ پیغام دے دو، انا سنرضیک فی امتک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو گڑ گڑا کر اور رو رو کر اپنی امت کے لیے میرے سامنے دست سوال دراز کر کے فریاد کر رہے ہیں اللہم امتی امتی، تو خوشخبری سن لیجئے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے پیارے حبیب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو کوئی بھی غم نہ دکھائیں گے. یہ وہ دعا کا اثر ہے کہ ان آیات کو تلاوت کیا اور ان کا سہارا لیا، پھر اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے فریادی بن گئے اللہم امتی امتی، اور وہاں سے بشارت آ گئی کہ اے ہمارے حبیب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور کوئی دکھ درد غم نہ دکھائیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، امتی بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.